تكمیل حفظ قرآن مجید کے طلبا ہم سے گزارش ہے کہ قرآن مجید حاصل کریں ان شاء اللہ والے کا آخری درس ہوگا. سے انتہائی ادب احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے قرآن مجید کے آخری درس سے مستفید فرمائیں.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن المتقين في ظلال وعيون.
إن المتقين في ظلال وعيون.
وفواكه مما يشتهون.
وفواكه مما يشتهون.
كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون.
كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون.
إنا كذلك نجزي المحسنين.
إنا كذلك نجزي المحسنين.
ويل يومئذ للمكذبين.
ويل يومئذ للمكذبين.
كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون.
كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون.
ويل يومئذ للمكذبين.
ويل يومئذ للمكذبين.
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون.
وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون.
ويل يومئذ للمكذبين.
ويل يومئذ للمكذبين.
فبأي حديث بعده يؤمنون.
فبأي حديث بعده يؤمنون.
صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم.
جو دورے کے طالبین اور طالبات ہیں, آن لائن والے بھی, وہ بخاری شریف کی آخری حدیث کھول لیں کتاب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبسند المتصل منا الى الامام البخاري محمد بن اسماعيل رحمه الله تبارك وتعالى انه قال باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامه وان اعمال بني ادم وقولهم توزن. وقال مجاهد القسطاس القسطاس العدل بالروميه ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عزیز طلباء اور طالبات اور محترم حضرات اور خواتین, چونکہ چار پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں خواتین کے اجتماع کو شروع ہو کر, پھر ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں, تو تو پتہ نہیں کیا منظر چل رہا ہوگا اندر کا پانچ گھنٹوں میں. اس لیے مشورہ یہی ہوا کہ بہت ہی مختصراً جو ہے یہ درس اس موقع پر ہو جائے. عام طور پر عالمیت کے سال میں سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ بخاری شریف کو پڑھایا جاتا ہے اور ختم کیا جاتا ہے. منتخب ابواب بھی ایسی شکل میں پڑھائے جاتے ہیں, یعنی کہیں تو پوری حدیث کی کتاب بالاستیعاب پڑھائی جاتی ہے اور کہیں منتخب ابواب پڑھائے جاتے ہیں, لیکن آخری درس پھر آخر کا ہی آخری حدیث شریف کا ہی ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے پاس بھی منتخب ابواب ہی پڑھائے گئے. عام طور پر مستورات کو بچیوں کو منتخب ابواب ہی پڑھاتے ہیں. آن لائن بھی الحمدللہ اس سال کافی بچے بچیاں شریک رہیں, میرے سے متعلق بھی رہی ہے بخاری شریف اس سال. الحمدللہ تعالیٰ میرے درس میں 30 بچے بچیاں بخاری شریف میں اس سال شریک رہے ہیں. جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ یہاں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اہتمام کے ساتھ, یعنی آن لائن نہیں بلکہ آن لائن کے ساتھ ساتھ بالمشافہ بھی تعلیم کا نظم رہے گا, طلبہ کا بھی اور طالبات کا بھی. اور طلبہ کے لیے مرد بچوں کے لیے اگلے سال سے انشاءاللہ تعالیٰ دارالاقامہ کا نظم بھی رہے گا, یعنی یہی قیام ان کا ہو اور تعلیم ہو, اس میں بچوں کے لیے بہت سہولت ہوتی ہے. تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اگر کوئی ایسے افراد محسوس کریں جو اپنے بچوں کو دارالاقامہ کے ساتھ پڑھوانا چاہتے ہوں اور ان کی عمر ایسی ہو کہ دارالاقامہ میں رہ سکتے ہوں, یعنی 15 سال کے ہوں, 14-15 سال کے ہوں, تو پھر ان کو ہم یہاں رکھنے کا قیام و تعام کا بھی انتظام کریں گے اور تعلیم کا بھی انشاءاللہ تعالی انتظام ہوگا. شروع بھی کر دیا گیا تھا اس کو جیسا آپ کو پتا ہے, لیکن پھر یہ جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ آیا تو اس میں پھر اس کو روک دینا پڑا تھا. اب پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے سال شروع کر لیں گے اس کو. بخاری شریف کا جو درس ہوتا ہے آخری, اس کی شکلیں بہت ہوتی ہیں. ہم نے اپنے اساتذہ کو بہت انداز میں اس کا درس دیتے ہوئے سنا ہے اور دوسرے علماء کو بھی سنا ہے. ہمارے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی بہت سنا ہے, کیونکہ وہیں پڑھتے رہے 8-9 سال تک, تو ہر سال درس بخاری میں شرکت کرتے تھے ان کی, تو بڑا لمبا چوڑا درس فرماتے تھے. وہ عوام کا ایک بہت بڑا مجمع آ جاتا تھا 10-20 ہزار کا, تو اس میں پھر حضرت بیان فرماتے تھے. تو دو انداز کا بیان ہوتا ہے, بلکہ اس میں 4-5 قسم کا بیان ہوتا ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے ہاں مدارس میں پڑھنے پڑھانے کا نظام کیسا ہے, اس سے لوگوں کو واقفیت بھی ہو جائے کہ ہمارے پاس جب حدیث پڑھائی جاتی ہے تو کیسی پڑھائی جاتی ہے, کیا انداز ہوتا ہے. چونکہ یہ انداز پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا, پوری دنیا میں, عرب ملکوں میں تو بالکل ہی نہیں ہے یہ انداز پڑھانے کا جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان میں, غیر منقسم ہندوستان میں, ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, فلاں فلاں جگہ پر ملا کے جو وہاں جو نظام ہے تعلیم کا, وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کا انتظام اتنا گہرا اور اتنا اچھا ہے اور اتنی تحقیق کے ساتھ ہے, اتنی باریک بینی کے ساتھ ہے, کہ کوئی عرب ملکوں میں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تعلیم کیا ہے, ہماری اصلی زبان عربی نہیں ہے تو ہمارے پاس کہاں قرآن و حدیث کا علم ہوگا. یہ لوگوں کو بہت بڑی غلط فہمی ہے. قرآن و حدیث کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہندوستان کے علماء کو, اس میں بہت ہی خاص فوقیت ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش نے اپنے علاقے کے علماء کرام کو بہت عجیب و غریب اللہ نے امتیاز ان کو دیا, خصوصیات عطا فرمائی ہیں. یہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اسلام تو پھیلا ہمارے عرب بزرگ صحابہ کرام کے بعد, تابعین تبع تابعین سے, عرب بزرگوں سے, لیکن بعد میں اسلام کی جو اوپر محنت ہوئی, کام ہوا نا, وہ زیادہ غیر عربوں سے ہوا. یہ عجیب بات ہے, عجمیوں سے ہوا. اب ساری دنیا میں بخاری شریف اتنی مشہور ہے نا, سب سے اہم کتاب حدیث کی ہے, انہوں خود عربی کا ہیں. امام بخاری عرب نہیں ہے, عجم ہے, عجمی ہے. بخارا رشیا کے ہیں نا بھائی, تو امام بخاری رشیا کے, امام نسائی مسلم رشیا کے, نسائی رشیا کے, ابو داؤد, یہ سب رشین سے ہی پورے, یعنی یہ زمانے کے ماوراء النہر کے علاقے ہیں جو رشیا کی مملکت میں داخل تھے, اب نہیں ہے وہ اس میں, یہ سب عجمی ہیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ مشہور ہے نا کہ نزول اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا, قرآت کا فن ایک جگہ سے چلایا, دعوت ایک جگہ سے چلائی, فہم ایک جگہ سے چلائی, تصنیف و تالیف ایک جگہ سے چلائی, پوری امت مسلمہ کو کام پہ لگایا اللہ نے دین کی, اور مختلف صلاحیتوں کو پیدا فرمایا اور مختلف امت کے مختلف طبقات سے کام لیا. تو ہمارے ہاں پڑھنے پڑھانے کا جو رواج ہے وہ اتنا عجیب ہے, یونیک ہے, کہ جب عرب اس کو دیکھتے ہیں تو حیرت میں رہ جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک جماعت آئی تھی ان کے ساتھ ترجمہ کرنے کے لیے, میں تھا حیدرآباد میں, پورے دینی مدارس کو اس زمانے میں, اس 30 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں آپ کو, اس زمانے میں جو مدرسے تھے حیدرآباد میں وہ بھی سب بچے بچے تھے, مطلب مدرسے اپنے بچپن میں تھے, مدرسوں کا بچپنا تھا. تو وہ مدرسوں کو میں نے دکھوایا ان لوگوں کو, 7 ملکوں کے عرب تھے وہ. آپ حیرت کریں گے کہ وہ لوگ رونے لگ گئے کہ آپ کے ایک حیدرآباد میں اتنے مدرسے ہیں, وہ بھی دینی اور خالص دینی, اور عالم کا کورس چلتا ہے, حیف چلتا ہے. میں نے کہا رونے کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے ہم 7 ملکوں کے ہیں, ہمارے 7 ملکوں میں ایک بھی مدرسہ نہیں ہے ایسا. ان کا اندازی یونیک ہے. بولے میں بولا پھر تمہارے پاس دینیات کی تعلیم کا کیا سیٹ اپ ہے؟ تو نے کہا ہمارے پاس دینیات کی تعلیم کا یہ ہے کہ جو ریگولر تعلیم ہوتی ہے, اکیڈمک تعلیم کا جو نظام ہے سلسلہ عصری تعلیم کا, اس میں دینیات کا شعبہ ہوتا ہے بس. اسی میں کچھ دینیات کے سبجیکٹ ہوتے ہیں, وہی پڑھتے پڑھاتے ہیں ہمارے پاس. اب اس میں کون عالم تیار ہوتا ہے, کون محقق تیار ہوتا ہے, کون مفسر تیار ہوتا ہے, کون محدث تیار ہوتا ہے, کون فقیہ تیار ہوتا ہے, کون مفتی ہوتا ہے, کہاں تحقیقی علم وہاں پر ہوتا ہے؟ بہت بہت ہی کمی پائی جاتی ہے. تو یہ خاص انداز ہے اپنے پاس پڑھنے پڑھانے کا. تو ہمارے یہاں جو درس بخاری عمومیت کے ساتھ میں ہوتا تھا, ایک یہ بھی انداز بتانا ہوتا تھا امت کو کہ دیکھو بھائی ہمارے یہاں قرآن اور حدیث پڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. آپ حیرت کریں گے کہ اس حدیث شریف پر میں نے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمتہ اللہ علیہ کی تقریر علمی لائن سے 4.5 گھنٹے کی سنی ہے. 4.5 گھنٹے انہوں نے اس پر بیان کیا تھا. کتاب چھپی ہوئی بھی ہے ان کی, وہ جو بخاری شریف کا درس جو ہے ان کا, وہ چھپا ہوا بھی ہے. 4.5 گھنٹے, 4 گھنٹے, 5 گھنٹے, 3.5 گھنٹے. تو جیسے مختصر کرنا ہو, جیسے ہم اس وقت بیٹھے ہیں, آدھے گھنٹے میں ختم کرنا ہے, بول کے آپ اندازہ فرمائیے کیا ہوتا تھا ہوں گا اس میں. اور پھر یہ کہ رنگ الگ الگ ہوتے تھے. قاری طیب صاحب کے دروس کو آپ دیکھیں گے ختم بخاری کے تو وہ آپ کو الگ ملیں گے, دوسرے محدثین کے دیکھیں گے تو آپ کو الگ ملیں گے, انداز الگ الگ ہوتا ہے اس کا. تو ایک اس کی تدریس کا انداز ہے کہ ہمارے یہاں پڑھنے پڑھانے کا نظام کیسا ہوتا ہے, حدیث کو ویسا پڑھا کے بتانا. تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس وقت مشکل ہے, مطلب اس وقت نہیں ہے اس کا, تھوڑی اس کے لیے اس کے اعتبار سے جیسے میں نے عرض کیا کہ کافی وقت لگ جاتا ہے, 25-30 بحثیں اس کے اندر ہوتی ہیں لمبی چوڑی, فہرست بنانے سنانے میں ٹائم نہیں رہے گا. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی جو خصوصیات ہیں, یا ان کا انداز تھا, یا اس منشے کے تحت میں وہ اس حدیث ان حدیثوں کو لائے ہیں, اور پھر آخر میں اس حدیث کو انہوں نے ذکر فرمایا ہے, اس کی نوعیت کیا ہے, یہ بھی ایک علمی ہی موضوع ہی سے تعلق رکھنے والی چیز ہے, لیکن یہ مستقل ہے, اس پر گفتگو کی جاتی ہے, بتایا جاتا ہے. اور ایک موقع یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہ دینی مدارس کا سالانہ جلسہ, سالانہ درس ہوتا ہے, آخری درس ہوتا ہے, تو اس موقع پر لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کرنے اور تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بھی ہمارے بزرگوں کو, ہمارے اسلاف کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اس کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں. بعض لوگوں کو اس پہ گھنٹہ دو گھنٹہ بیان کرتے ہوئے سنا, 3 گھنٹہ بیان کرتے ہوئے سنا, کیونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے. ہمارے پاس پڑھنے پڑھانے کا نظام اگر قابو میں نہیں رہے گا تو دین زندہ نہیں رہ سکتا ہے. دین اپنی اصلی حالت میں زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے, چونکہ علم کے تابع ہے عمل, علم عمل کا امام ہے. علم صحیح باقی رہے گا, زندہ رہے گا, تو کوئی اس پر عمل کرنا چاہے تو کر بھی سکے گا. اور اگر علم ہی زندہ نہیں رہے گا, اگر کوئی عمل کرنا بھی چاہے گا تو کہاں سے کر پائے گا, نہیں کر پائے گا. اور چوتھی ایک قسم ترتیب اس میں درس کی ایک اور ہوتی ہے, وہ یہ ہوتی ہے کہ اس حدیث شریف کو جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں بیان فرمایا ہے, اس کا عملی پہلو کیا ہے, اس کے حقائق کیا ہیں, اس کے معارف کیا ہیں, اس میں کس چیز کا بیان ہے. وہ بیان بہت مبسوط ہے, چونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی الوہیت کے جو مقامات ہیں, چونکہ اس میں تنزیہ بھی ہے, اس میں تشبیہ بھی ہے, اس میں تعظیم اور تکبیر کا پہلو ہے, توحید کے چاروں مقامات کا بیان ہے, توحید کی قسمیں ہیں, ان سب کے بیان اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جامعیت کے ساتھ میں بیان فرما دیا ہے. بعض بزرگوں کو اس کو کھلتے ہوئے دیکھا ہے, وہ بھی بہت عجیب و غریب ہے. حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے والد صاحب ہیں, میں نے اس حدیث پر ان کی 3 گھنٹے کی تقریر سنی ہے خالص تصوف میں, سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر, اور وہ پھر اس کو پورے میں بھی کرتے تھے, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ چاروں کا یہ مجموعہ ہے اصل میں, چونکہ 3 عبارت النظم ہیں اور 1 اقتضاء النظم ہے جو لا الہ الا اللہ کو شامل ہے. اور پھر وہ کہتے تھے کہ یہ پوری قرآن و حدیث کا خلاصہ ہے, شریعت کا خلاصہ ہے. جیسے سمری ہوتی ہے نا, وہ کیسے خلاصہ ہے اس کو کھول کے بتانا ہے. تو اب دیکھو, اب ایک حدیث ہے دیکھنے کے اعتبار سے, لیکن اگر ہم ایک ایک موضوع, یعنی جو میں نے 4 موضوع مثلا سنائے کہ اس میں 4 سبجیکٹ ہیں, ہر سبجیکٹ کو کئی کئی گھنٹے چاہیے, تو اب اندازہ فرمائیے کہ علم کتنا وسیع ہے. قرآن حدیث کے علم میں کتنی گہرائیت ہے, کتنی وسعت ہے اور کتنی جامعیت ہے, اور کتنی تفصیلات اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں. امت مسلمہ اس سے غافل رہتی ہے, اس لیے بہت ہی اہمیت کے ساتھ میں دین کے علم کے سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جو مدارس کے اندر قائم ہے, اس میں اپنی اولاد کو متوجہ کرنا چاہیے, خود بھی متوجہ ہونا چاہیے, لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی, اور اس طریقے سے جو ہے تحقیقی علم قرآن کا اور حدیث کا, صرف سرسری نہیں, صرف سطحی نہیں, تحقیقی علم قرآن اور حدیث کا جو آدمی کو ملے گا تو اس کو دین کی حقیقت ملے گی. جس کو دین کی حقیقت ملے گی اس کو دین بھیجنے والے سے تعلق بھی ملے گا, اس کا ہی صحیح معنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہوگا, اور اس کو صحیح معرفت ملے گی اللہ کے ساتھ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو نسبت حاصل ہوگی. یہ جو حدیث شریف ہے, خلاصتاً چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. یہ جو حدیث شریف ہے یہ سب سے امام بخاری کا جو کتاب کا آخری باب ہے نا, آخری حصہ, وہ کتاب التوحید کا ہے. یہ آدمی یہ اپنے لکھنے کے اندر بہت ہی عجیب آدمی ہے, اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کتابوں کی پرنٹنگ سے لکھنا لکھانا تصنیف تالیف وغیرہ کا کوئی رواج نہیں تھا, لیکن انہوں نے جو کتاب اس زمانے میں جو ہمارے محدثین نے اور مفسرین نے کتابیں لکھی نا اس زمانے کی, آج بھی ان کی خصوصیات ایسی ہیں کہ آج بہتر سے بہتر لکھنے والا بھی ان کمالات کو جمع نہیں کر سکتا جو انہوں نے اس زمانے میں اپنی کتابوں میں جمع کیا تھا. تو یہ امام بخاری بھی بڑے عجیب ہیں. اب آپ دیکھیے, ساری دنیا کتاب التوحید کو سب سے پہلے ہونا چاہیے نا, وہ ان کے پاس کتاب التوحید سب سے آخر میں, ایسا کیوں کیا ہوگا بھائی انہوں نے, اور کتاب التوحید میں یہ حدیث سب سے آخر میں ہے. اصل میں عقائد جو ہیں کچھ اجمالی ہوتے ہیں, کچھ تفصیلی ہوتے ہیں. سارے عقائد اور معاملات اور معاشرات اور اخلاق اور دین کی ساری تفصیلات, ایمان اور اسلام کی, ان ساری تفصیلات کا خلاصہ کیا ہے؟ آدمی کی توحید میں کمال ہونا چاہیے. سب سے مقصود اصلی تو یہی ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچے بندہ, اللہ سے تعلق بنے, اس کا توحید کا کمال اصل ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کتاب تو انہوں نے شروع کی وحی سے, چونکہ اصل چیز وحی ہے, وہیں سے سارا مسئلہ شروع ہوا دین کا, اسلام کا, شریعت کا, اور کتاب ختم کی انہوں نے توحید کے کمال پر, تو بتانے کے واسطے کہ وحی آئی پورا دین آیا, اور دین سے پورا مقصود جو ہے نا وہ کمال توحید ہے, توحید میں کمال ہونا چاہیے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, اللہ ہی کی طرف چڑھتا ہے کلم طیب اور اعمال صالحہ اس کو چڑھاتے ہیں, اعمال صالحہ اس کی لفٹ ہیں, اس لفٹ کے ذریعے سے اعمال علم کلم توحید جو ہے, کلم طیبہ جو ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کا جو علم ہے, ان کی جو معرفت ہے وہ چلتی ہے اور اللہ کی بارگاہ تک بندے کی پہنچتی ہے, پھر اللہ پاک اس کو قبول کرتے ہیں اور پھر بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں, کتاب التوحید کو اخیر میں بیان کیا, اور امام بخاری کا مقصد اپنی کتاب کو لکھنے سے خاص تھا, وہ خاص پس منظر میں لکھی گئی. ہر کام کے کرنے کی ایک زمین ہوتی ہے کہ کس زمین میں وہ کام کیا گیا, کس پس منظر میں وہ کام کیا گیا, بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا, کہاں یعنی کیا تھا, کیا چیز چل رہی تھی اس کے پیچھے. تو ان کے زمانے میں جو باطل عقیدے والے لوگ چل رہے تھے, بہت زیادہ پیدا ہو گئے تھے, باطل فرقے پیدا ہو گئے تھے اسلام کے اندر, اسلام کے ہی نام سے کلمہ پڑھتے تھے, قرآن پڑھتے تھے, حدیث پڑھتے تھے, بولتے تھے کہ حدیث یہ ہے, قرآن یہ ہے, دین یہ ہے, اور وہ ہوتا نہیں تھا کیونکہ صحابہ نے وہ نہیں بتایا تھا. تو بہت الجھن ہو گئی تھی امت مسلمہ, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی تھی کہ بھائی 73 فرقے اس امت میں ہو جانے والے ہیں, اور وہ کلمے کے نام سے چھونے والے ہیں, دین کے نام سے ہی ہوں گے, قرآن کے نام سے ہی ہوں گے, حدیث کے نام سے ہی ہوں گے وہ, مگر نجات پانے والا اس میں ایک ہی فرقہ ہوگا. تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں جو خاص پس منظر رکھتے ہیں وہ ان باطل عقیدے والوں کا جو ان کے زمانے میں تھے, غلط نظریات والوں کا, ان کا رد بھی ہوتا تھا, تو اصل میں یہ کتاب التوحید ان کی جو ہے نا وہ جہمیہ اور معتزلہ کے رد میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن جیسے اللہ کو ماننا ہے ویسے نہیں مانتے. تو بھائی کیا ماننا ہوا, وہ کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن جیسے ماننا چاہیے ویسے نہیں مانتے. تو کیسے ماننا ہے اللہ کو, اس کی تفسیرات ہیں. کتاب التوحید بہت بڑی ہے, یہ مطلب یہ کہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے, بہت پیچھے سے شروع ہو رہا ہے اس کا سلسلہ. آخر کے کتاب التوحید ہے, 200 سے زیادہ روایتیں اس میں ہیں, تو ظاہر ہے کہ بہت لمبی چوڑی ہے. تو وہ جیسے اللہ تبارک, کیسے اللہ پاک ہیں, کیا ان کی صفات ہیں, کیا ان کی اسماء ہیں, کیا ان کے کمالات ہیں, ان کی کن کن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. کیونکہ ایمان سات باتوں پر ہوتا ہے, سات میں سے ایک بات اللہ ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر و القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی و البعث بعد الموت. ان سات باتوں پر ایمان لانا ہوتا ہے. اس میں آمنت باللہ میں آمنت باللہ کما ہوا ہے, کما ہوا بھی اسمائی و صفاتی, ایمان لایا میں اللہ پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں و صفتوں کے ساتھ ہے. تو وہ کیسے ہیں, جیسے وہ ہیں ویسے میں ایمان لایا, لیکن ہیں وہ کیسے, تو اس کی تفصیلات کو جاننا ہوتا ہے. اصل میں کتاب التوحید میں امام بخاری نے اس کو بیان فرمایا ہے, اور اس ضمن میں انہوں نے ان لوگوں کو جواب دیا ہے یا ان باطل افکار کی تردید فرمائی ہے جو کہ اللہ پر ایمان تو لاتے تھے لیکن جیسے لانا ہے ویسے نہیں لاتے تھے, ایمانیات پر ایمان تو لاتے تھے لیکن جیسے لانا ہے ویسے نہیں لاتے تھے. اب جیسے لانا ہے ویسے نہیں لائیں گے تو نہ ایمانی مکمل ہوگا نہ توحید ہی مکمل ہوگی, اور حالانکہ وہ ایمان کا دعویٰ کرتے رہیں گے. یہ جو آخری باب ہے اس باب میں بھی یہی ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت عدل ہے, اس کا بیان کر رہے ہیں امام بخاری. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی صفت عدل کا مظاہرہ جس طریقے سے کرنے کو بتائے ہیں آپ کو ویسے ہی تو ماننا پڑے گا نا اس کو. اب یہ جو باطل فرقے والے تھے وہ نہیں مانتے تھے اس کو, تو وہ اس کے رد کے واسطے یہ باب قائم کی ہیں, یہ چاپٹر ان کا اس موضوع کے لیے. وہ کہتے تھے کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ عدل کرنے والے تو ہیں لیکن جیسا عدل کرنے کو بتا رہے ہیں قرآن پاک میں ویسا نہیں عدل کریں گے. یہ کیا بات ہوئی, وزن اعمال نہیں ہوگا, اعمال کا وزن نہیں ہوگا. معتزلہ یہ بولتے ہیں نا کہ اعمال کا وزن نہیں ہے, وزن اعمال کے منکر تھے وہ لوگ. اور ہمارے پاس وزن اعمال پر, میزان پر عمل رکھنا, اور میزان مانے ترازو, ترازو پر ایمان, اعمال کے تولنے کا ترازو, اس پر ایمان لانا ضروری ہے مومن کو. اعمال کیسے تولے جائیں گے, یہی جو معتزلہ بولتے تھے, اعمال کیسے تولے جائیں گے, عمل کیسا تولے جائیں گا, یہ بولتے تھے وہ لوگ. کیوں بھائی کیوں نہیں تولا جائے گا, تو بولے ہماری سمجھ میں نہیں آتا. جیسے ہماری سمجھ میں نہیں آتی وہ ہم کیسے کہیں, ہم اس کی تعویل کر دیں گے. کیا تعویل کریں گے, اللہ میں انصاف کریں گے. وہ کیسا کریں گے, چونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا تھا اس لیے ہم کو تولنے کا ذکر کر دیا کہ تول کے کر دیں گے. ارے جب اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم میزان قائم کریں گے تو میزان قائم کریں گے. میزان ایک مخلوق ہے اللہ پاک کی, اس پر ایمان لانا ضروری ہے. ترازو, اس کو باضابطہ دو پلڑے ہیں, اس پر ایمان لانا ضروری ہے. اس میں جو ہے نا میلان کی صفت ہے جھکنے کی, اور اس کی زبان ہے, جو بیچ میں جو کانٹا ہوتا ہے اس کو لسان کہتے ہیں, اصل میں اس کو زبان کہتے ہیں, جو معیار قائم کرنے والی, کسوٹی قائم کرنے والی جو ہوتی ہے نا, وہ اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اور اس میں اعمال تولے جائیں گے, اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے. آخرت سے متعلق جو باتیں اللہ پاک نے بتائی ہیں ان تمام پر ایمان لانا ایمان کے لوازمات میں سے ہے, ہماری سمجھ میں آئیں یا ہماری سمجھ میں نہ آئیں. جو باطل فرقے کی شروعات جہاں پر ہے نا, جو اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو فکریں قرآن و حدیث میں بیان, جو باتیں قرآن و حدیث کی بیان کی ہوئی ہیں, اگر وہ ہماری عقل میں سیدھی آ جاتی ہیں تو ہم اس کو ایکسپٹ کر لیں گے, اور اگر نہیں آتی ہے تو ہم اپنی عقل کے موافق اس کا مطلب مقرر کریں گے. یہ بات ہوئی ہے شروعات میں, جہاں سے گمراہ فرقہ شروع ہوا ہے. حضرت عباس ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گمراہ فرقے کی شروعات یہاں سے ہوئی ہے کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کے مطلب کو اپنی عقل کے تابع کیا, اور یہ کہا کہ ہماری عقل میں جو مطلب اس کا کلیئر آئے گا وہ ہم کلیئر لے لیں گے, اور جو ہماری عقل قبول نہیں کرے گی تو ایسی صورت میں ہم اس کو ہماری عقل کے موافق اس کا مطلب بنائیں گے, چاہے وہ ظاہر کے خلاف ہی پڑھ رہا ہو جو قرآن حدیث میں مذکور ہے. بس یہاں سے غلط فرقہ پیدا ہو گیا. اب آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی اصل بیماری بھی یہی ہے. اس ملک کی اصل بیماری کیا ہے, وہ یہی ہے. فتنے کی اصل بیماری یہی ہوتی ہے, فتنہ یہیں سے شروع ہوتا ہے, اور اس زمانے میں جو دجالی فتنہ آئے گا اس کی بنیاد بھی یہی ہے, اور وہ ہے علم کو گڑبڑا دینا. جو علم ہے اس علم کو خراب کر دینا,
دجال کیا کرے گا؟ علم کو خراب کر دے گا. دجالی فتنے میں کیا ہوتا ہے؟ علم خراب ہو جاتا ہے. علم خراب ہونے میں کیا ہوتا ہے؟ جو چیز خراب ہے وہ اچھی ہو جاتی ہے، جو اچھی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام فتن سے جو اشراۃ الساعہ میں جو چیزیں بیان فرمائی، اس میں سے ایک بات یہ بھی فرمائی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے پاس جو معروفات ہوں گے وہ منکرات ہو جائیں گے، جو منکرات ہوں گے وہ معروفات ہو جائیں گے. اذا رؤی المنکر معروفا والمعروف منکرا. چونکہ آدمی کسی چیز کو اچھی کہے گا، مانے گا، کو کرے گا، تو غلط بات پر عمل کرانے کا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کو اچھی بنا دی جائے، اور جو چیز بری مانے گا اس کو نہیں کرے گا. تو اچھی بات کو چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو برا بنا دیا جائے، یہ ہوگا. اور ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ ایمان میں اللہ کی طرف سے مقرر ہے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے. ظاہر میں بعض مرتبہ اس کا وہ سمجھ میں نہیں آتا فوری طور پر، تو یہی سے شروعات ہوتی ہے گڑبڑ کی. آپ دیکھیں گے پوری دنیا میں اس وقت جو ہے نا، جو سلسلہ چل رہا ہے وہ علم کے بدلنے کا چل رہا ہے. علم بدل رہا ہے شروع سے لے کے آخر تک، ابھی خود علم کے معنی کو بدلا گیا. علم کے نام سے جو چیز چلتی ہے وہ وحی کا علم نہیں چلتا. کے جی سے لے کے آپ یونیورسٹی تک چلے جاؤ، وحی کا علم، انسان کی پیدائش کے مقصد کا علم، انسان کی زندگی کے انجام کا علم، آخرت کا علم، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، وہ کیا چاہتا ہے، کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، اس کو کوئی بحث ہی نہیں ہے. اس کا نام علم ہے. ایجوکیشن کے نام سے جو چیز ہے وہ ایک دوسری چیز ہو گئی ہے اور ہمارا دماغ میں بھی نہیں ہے. بدل علم ایسے بدلتا ہے دھیرے دھیرے کہ آدمی کے پاس ایجوکیٹڈ وہی ہے جو وحی کا علم نہ سیکھا ہو. جس کے پاس وحی کا علم نہیں ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے، اور جس کے پاس خالی وحی کا علم ہے وہ بیچارہ جاہل آدمی. علم یوں بدلتا ہے، تہذیب بدلتی ہے، ثقافت بدلتی ہے، کلچر بدلتا ہے، معیارات بدلتے ہیں، کھانے کے، پہننے کے، رہنے کے، خوشیوں کے، غموں کے. اب اس کی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو بدلے گئے، تو یہ علم کے بدلنے کی صورت جو شروع ہوئی ہے نا، وہ معتزلہ اور خوارج سے شروع ہوئی ہے. اسلام کے اندر اس کی شروعات بھی یہیں سے ہوئی ہے. انہوں نے یہ سوچا کہ وہ جو چیز ہمارے دماغ میں آئے گی وہ ہم لیں گے. اب ان کے ذہن میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم میزان قائم کریں گے، ترازو قائم کریں گے، اور اس میں ہم اعمال کو تولیں گے. جس کے نیکیوں کے عمل کا پڑلا بھاری ہوگا اس کو جنت ملے گی، جس کے برائیوں کے عمل کا پڑلا بھاری ہوگا اس کو جہنم میں جانا پڑے گا. تو بھائی عمل کیسے تولیں گے؟ عمل کوئی تولی جانے کی چیز ہے کیا؟ تو ہم نہیں مانتے اس کو. تو امام بخاری اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب قرآن میں آ گیا تو بھائی جیسا آ گیا ویسا ماننا ہے، حدیث شریف میں آ گیا تو جیسے آ گیا ویسے ماننا ہے. سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ دے گا تو سمجھ میں بھی آئے گا. دین کی کوئی بات سمجھ کے خلاف نہیں ہے، لیکن ہر بات سمجھ میں آنا ضروری نہیں. سمجھ بہت بڑی ہو تب سمجھ میں آتی ہے نا بازی چیزیں. اب کے جی کے بچے کو یونیورسٹی کی باتیں نہیں سمجھ میں آتی، تو یونیورسٹی کی باتیں عقل کے خلاف ہیں کیا؟ یہ بچے کی عقل چھوٹی ہے، بچے کی عقل چھوٹی ہے اس لیے نہیں سمجھ میں آتی بڑی کلاس کی باتیں. ایسے دین کی ہر بات عقل کے موافق ہے، لیکن ہر عقل دین کی بات کو لینے کے قابل نہیں ہوتی. یہ مسئلہ ہوتا ہے، عام انسانوں کی عقول اس قابل نہیں ہوتی ہیں کہ وہ دین کی گہری باتوں کو لے سکیں. اس لیے ایمان ضروری ہوتا ہے اس پر. اس کو امام بخاری سمجھانا چاہتے ہیں، اس مقصد کے لیے انہوں نے یہاں اس باب کو قائم فرمایا ہے، جس میں وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. توحید کے باب میں، کیونکہ توحید کے تکمیل کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت عدل کے اوپر مان لینے پر بھی ہے، اور صفت عدل کو اسی کیفیت سے ماننا ہے جس عدل کے مظاہرے کا جو طریقہ قیامت میں اللہ پاک نے وضع فرمایا، مقرر فرمایا ہے، اس طریقے کے مطابق عدل کا اظہار فرمائیں گے. اس کو بھی ماننا ایمانیات میں سے ہے، اس کو بھی ماننا توحید کے لیے ضروری ہے. تو وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ کا بیان، جو قرآن پاک کی آیت میں بات ہوتی تھی، اگر وہ اس کو بیان کرنا چاہ رہے ہوتے تو ان کی عام عادت امام بخاری کی یہی ہے کہ اسی آیت کو وہ ترجمۃ الباب بناتے ہیں، عنوان اسی کو بنا لیتے ہیں اپنے باب کا، اپنے حدیث شریف کے نقل کرنے کا جو عنوان ہوتا ہے وہ آیت ہی کو بنا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ارشاد، اور ہم موازین کو یعنی ترازوؤں کو رکھیں گے انصاف کے لیے، انصاف ظاہر کرنے کے لیے، یہ انصاف والی ترازوؤں کو رکھیں گے قیامت کے دن، لیوم القیامہ ای فی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ تُوزَنُ،
اور اس بات کا بیان ہے اس باب میں کہ بنی آدم کے اعمال اور بنی آدم کے اقوال، ان کے عمل بھی اور ان کے قول بھی، قول بھی زبان کا عمل ہے، اور جو اس کے علاوہ جو جوارح سے ہاتھ اور پاؤں سے جو عمل ہوتے ہیں وہ وزن کیے جائیں گے. اب اللہ نے قرآن پاک میں جو فرمایا ونضع الموازین القسطہ، القسطہ کا جو لفظ ہے وہ اصل میں قسطاس سے آیا ہے، اور یہ قسطاس جو ہے یہ رومی زبان کا لفظ ہے جو عربی کے اندر داخل کیا گیا، یعنی اس کو اس کی تعریف کی گئی، معرب بنایا گیا، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے وہ، اور اصل فارسی زبان میں، رومی زبان میں استعمال ہوتا تھا، وہیں سے یہ لفظ ہے، اس کا ایسے تعلق ہے. بتا رہے ہیں مجاہد نے فرمایا کہ القسطاس العدل، قسطاس کے معنی عدل کے ہیں، بالرومیہ رومی زبان میں، کیونکہ رومی زبان میں بھی یہ معنی میں ہے اور عربی زبان میں بھی یہ اس معنی میں ہے، چونکہ توافق پایا جاتا ہے اس لیے محدث نے اس کی توضیح میں اس کو استشهاد کے طور پر، شہادت کے طور پر استعمال فرما لیا. یہ شہادت کے طور پر کیوں استعمال کیا، اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے اصل میں، وہ کہ القسط جو ہے یہ ازداد میں سے ہے. ازداد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیک وقت دو دو ایک دوسرے کے خلاف معنی کے لیے مقرر کیے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے قسط کے معنی انصاف کے بھی ہیں اور قسط کے معنی ظلم کے بھی ہیں. جیسے با یا بیع، بیع ہے نا، لفظ بیع جو ہے نا خریدنے کے لیے بھی ہے اور لفظ بیع بیچنے کے لیے بھی ہے. بیع کا لفظ بیچنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور بیع ہی کا لفظ خریدنے کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اسی وجہ سے دونوں میں فرق کرنے کے لیے بیچنے کے لیے با یا بیع بولتے ہیں اور خریدنے کے لیے ابتاع یا بتاؤ بولتے ہیں. ہے تو وہ بھی بیع ہی نا، لے کے گئے اس کو باب افتعال میں، لیکن ہے تو وہ بھی بیع ہی. تو ازداد میں سے ہے یہ. جب ازداد میں سے ہے تو یہاں قسط سے کیا مراد ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ہمارا رب کا بزلام للعبید، تمہارے رب بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا نہیں ہے، تو ظلم کے معنی تو نہیں ہو سکتے یہاں پر، عدل ہی کے معنی ہوں گے. اور یہ بتا رہے ہیں کہ اسی لیے دوسری زبان میں بھی یہ لفظ عدل ہی کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے قرآن پاک میں بھی یہ لفظ عدل ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے اور ظلم کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. لیکن جب عدل کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو وہ باب افعال سے استعمال ہوا ہے، جو عربی جاننے والے لوگوں کا کام ہے یہ کہ وہ جب اقسط یقسط یقساط مقسط کے معنی میں جب یہ لفظ آئے گا تو وہ انصاف کرنے کے معنی میں آئے گا، اور قسط یقسط قاصد کے معنی میں جب یہ لفظ آئے گا، لفظوں میں استعمال میں جب یہ آئے گا تو پھر ظالم کے معنی میں آئے گا. قرآن میں وہ عمل قاصطون فکان الجہنم حطبا، جو قاصد ہوں گے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. واللہ یحب المقسطین، اور اللہ پاک مقسطین سے محبت فرماتے ہیں. تو مقسط یہاں پر انصاف کرنے والے کے معنی میں، لہذا ونضع الموازین القسط یہاں پر مقسط سے متعلق ہو کر معنی میں ہے. اس کو سمجھانے کے واسطے یہ فرما رہے ہیں کہ یہ لفظ روحی زبان میں بھی عدل ہی کے معنی میں اصلا استعمال ہوتا ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں صاحب مجاہد. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط، اور کہا جاتا ہے کہ قسط جو ہے یہ مقسط ہی کا مصدر ہے، مصدر المقسط انصاف کے معنی میں، مقصد انصاف والا. مقصد کا مصدر آتا ہے اقساط، اقساط کا مصدر ہے قسط. نہیں نہیں وہ اصل مادہ تو اس کا یہی ہے، اسی سے وہ بنا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں مصدر المصدر. تو امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ یہاں پر مصدر المصدر ہے، اس وجہ سے کہیں اس کا ترجمہ آپ ظلم سے نہ کر دینا، اس کا ترجمہ انصاف سے کرنا، یہ بتانے کے لیے ایسا بول رہے ہیں. اب اس سے اندازہ کرو گے امام بخاری کا ذہن کتنا تیز تھا، اور وہ کہاں سے بات کو پکڑ لیتے تھے. بہو العادل، اور وہ عادل کے معنی میں. وأما القاصد، اور جہاں تک لفظ ہے اسی قسط سے قاصد کا لفظ ہے، فہو الجائر، وہ ظالم کے معنی میں، وہ الگ چیز ہے. وہ اللہ تبارک و تعالی میزان کو جو قائم کریں گے وہ انصاف کے لیے قائم کریں گے، انصاف ظاہر کرنے کے لیے اپنے انصاف کو میزان کے ذریعے سے ظاہر فرمائیں گے، ترازو کے ذریعے سے ظاہر فرمائیں گے. اب یہ کہ کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو آخرت کے جو احوال ہیں وہ دنیا کے احوال سے الگ ہیں، دنیا پر آخرت کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے جب اللہ پاک فرما رہے ہیں تو فرما رہے ہیں، کیسے کریں گے وہ جانتے ہیں. اب نصوص میں، حدیثوں میں، قرآن پاک کی آیتوں میں ادھر ادھر غور کرنے سے بہت باہمی نکل کر آتے ہیں اس کے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے، کیسا کیسا تولتے ہوں گے، کیا کیفیت اس کی ہوگی، اور جو ہے نا تولنے کے اندر کیسے، یعنی کیسے کس چیز کو کس طریقے سے تولا جائے گا، معیارات کیسے بنائے جائیں گے. اب اخلاص ہی تولا جائے گا، اب اخلاص کو اس کی کوالٹی کو کیسے آپ ناپیں گے، آدمی کے زہد کو تولا جائے گا، تقوی کو تولا جائے گا، توکل، ہر ایک کا تقوی تو برابر نہیں ہوتا، ہر ایک کا توکل تو برابر نہیں ہوتا، ہر ایک کا صبر برابر نہیں ہوتا، ہر ایک کا شکر برابر نہیں ہوتا، اس کو کیسے تولیں گے، گناہوں کی معیارات الگ الگ ہیں ان کو کیسے تولیں گے. سیدھا ایک سمپل مطلب اس کا یہ بتاتے ہیں کہ بھائی اعمال کو لکھنے والے فرشتے ہیں نا، تو جن صحیفوں میں وہ لکھیں گے ان صحیفوں کو تول دیں گے, تو تمہارے لیے تو سمجھنا آسان ہو جائے نا. جن دفتروں کو جس دفتر میں لکھا جائے گا اس دفتر کو تول دیا جائے گا. لکھنے والے تو ہے, ادھر ایک صاحب بیٹھے ہوئے, ادھر ایک صاحب بیٹھا ہوا. ما الفظ من قول الا لديه رقيب عتيد, کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون. وہ لکھنے والے ہیں تو جو اعمال بندوں کے ہیں وہ جس چیز میں لکھے جا رہے ہوں گے آخر کوئی نہ کوئی تو وہ ہوگی نا, وہ پی ڈی ایف اس کا ہوگا نا, کیونکہ وہ دکھ نہیں رہا نا اپنے کو, تو وہ پی ڈی ایف ہی میں ہوگا کوئی, وہ اپنے کو جو نظر نہیں آ رہا ہے. تو وہ ظاہر ہے اس کو تولنے ناپنے کا جو بھی معیار مقرر کیا جائے گا اس اعتبار سے تول لیا جائے گا, ان صحیفوں کو تولا جائے گا. اور اس کا ایک مطلب یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تولیں گے تو جو اعمال ہیں ان کو صورتیں دے دی جائیں گی, جو دنیا میں اعراض ہیں وہ آخرت میں جواہر ہیں. دنیا میں اعراض آخرت میں جواہر, یعنی جو چیز عرض اس کو کہتے ہیں جو اپنی ذات میں قائم نہیں. عمل تولیں گے کیسا, چونکہ عمل اپنی ذات میں نہیں ہے نا, کوئی چیز کوئی ٹھیک چیز نہیں ہے, کوئی میٹیریل والی چیز نہیں ہے, پکڑی چھوٹ جانے والی چیز نہیں ہے, اس کو تولیں گے کیسا, یہ شبہ تھا ان کو. ہمارے زمانے میں تو اب یہ شبہ بھی باقی نہیں رہا, اس واسطے کہ اب کون سی چیز نہیں تول رہے وہ بولو آپ. شکر تول رہے ہیں, نمک تول رہے ہیں, آدمی کے اندر کا بی پی تول رہے ہیں, تول رہے ہیں نہیں تول رہے ہیں, بخار تولتے ہیں, ٹیمپریچر تولتے, سونا تولتے, چاندی تولتے, پورے منرل جتنے بھی آدمی کے اندر ہے وہ تول رہے ہیں, کیا آپ کے پاس کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں, کتنے کم ہو گئے. ایک سیل کے اندر خون کے کتنے سفید ہیں کتنے لال ہیں وہ تول رہے ہیں. ایک کیا کیا نہیں تول رہے زمانے میں. اس زمانے میں تو تولنا مشکل, تولا جانے کے اوپر یقین کرنا مشکل نہیں رہا, لیکن کسی زمانے میں تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے جیسے قیامت قائم ہو قریب آئے گی ویسے حق تعالیٰ شانہ تمام ایمانیات کو اور زیادہ واضح فرماتے جائیں گے. تنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق, حق کو اللہ پاک ظاہر فرمائیں گے انفس اور آفاق میں اپنی نشانیوں کے ذریعے سے, وہ چیز سامنے ہو جائے گی. اس زمانے میں تولنے کا مفہوم زیادہ مشکل نہیں رہا کہ کیسا تولا جائے گا, لیکن پھر بھی ایک ایمان والے کو یہ ہے کہ وہاں اللہ پاک کیا شکل اختیار فرمائیں گے. ایک شکل یہ ہے کہ وہ صحائف کو تولیں گے, ایک شکل یہ ہے کہ جو اعمال ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صورت دے دیں گے, کیونکہ ہر شے کو وہاں پر صورت ہے. عمل کو یہاں پر نہیں ہے صورت لیکن وہاں صورت ہے, بہت کو یہاں پر صورت نہیں ہے لیکن وہاں صورت ہے. جب آدمی مرنے لگتا ہے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو بہترین خوبصورت نوجوان کی شکل میں ایک چیز سامنے آ جاتی ہے مرنے والے کی, قبر میں داخل ہوتی ہے اس کے ساتھ. وہ پوچھتا ہے تو کون ہے, تو بولتا میں تیرا اچھا عمل ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی مرنے لگتا ہے بھائی انتہائی بھیانک بد صورت شکل والا آدمی اس کے ساتھ قبر میں اندر گھس جاتا ہے, تو مردہ کہتا ہے تو کون ہے بھائی میرے ساتھ, کہے میں تیرا برا عمل ہوں, قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا. ارے اس کو دیکھنا مصیبت ہے, اب یہ سہرا ہمیشہ ساتھ رہے گا یہ تو کتنی بڑی مصیبت نہ ہو جائے گی. تو پورے کے پورے دین کو بھی شکل میں دے دیا گیا, اچھے عمل والے مجموعے کو خوبصورت انسان کی شکل میں اور برے عمل والے مجموعے کو بدصورت انسان کی شکل میں. قرآن پاک کی صورتیں ہیں, ان صورتوں کو صورتیں بنائی گئیں کہ قیامت کے دن سورہ بقرہ آئے گا, سورہ بقرہ بھی آئے گی, سورہ آل عمران بھی آئے گا, اور وہ حمامتان کی شکل میں آئیں گی, وہ بادلوں کی شکل میں آئیں گے. قرآن شریف کے پر زبان ہوگی, وہ سفارش کرے گا, وہ شفاعت کرے گا. قرآن شریف یا تو جنہیں والا حجت الکا اور حجت العلی کا, تو یہ تعالیٰ شانہ صورتیں صورت دے دیں گے, اعمال کو صورت دے دیں گے. یہی کہ وہ اعمال وہاں پہ صورت والے ہیں ہی, کیونکہ جو یہاں پر اعراض ہیں وہ وہاں پر جواہر ہیں. جواہر کہتے ہیں جو اپنی ذات میں قائم ہو, جو مستقل بذات ہو, تو وہاں اعمال کی وہ شکل ہے وہ شکل میں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں گے تو اس کے علاوہ اور کن کن شکلوں سے ظاہر فرمائیں گے اپنی قدرت کو, مگر جب وہ فرما رہے ہیں تو بس ایمان لانے کا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, لہٰذا ہمارا اپنا کام یہ ہے کہ ہم جہاں اور چیزوں پر ایمان لائیں وہاں اس پر بھی ایمان لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کو تولنے والے ہیں, اور جب جس کے ساتھ اچھے عمل ہوں گے اس کا انجام اچھا ہوگا. اب اچھے جو عمل تولے جائیں گے نا, تو عمل میں جو جتنا زیادہ وزنی عمل ہوگا, جو جتنا زیادہ قیمتی عمل ہوگا, اس کا اتنا زیادہ وزن ہوگا. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث امام بخاری بیان فرما رہے ہیں یہاں پر, جو دیکھنے کے اعتبار سے بہت مختصر ہے, بہت ہلکی پھلکی ہے, اللہ کو بے حد پسند ہے, اور وزن اعمال کے اعتبار سے میزان میں بہت ہی ثقیل ہے, بہت وزنی ہے, بہت زیادہ وزن دار ہے, اس کو بیان فرمایا گیا. اس میں اس حدیث شریف کو بیان کیا گیا جو اس موقع پر جو ہے نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں آخری حدیث بیان فرمائی ہے, اور اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے. امام بخاری کے استاد ہیں احمد ابن اشکاب, اشکاب بھی ہیں اشکاب بھی ہے لفظ ہے, اور ان کے استاد ہیں محمد ابن فضیل, اور ان کے استاد ہیں عمارہ ابن قاقع, اور ان کے استاد ہیں ابو زرعہ, اور ان کے استاد ہیں ابو ہریرہ. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. تو امام بخاری سے لے کے یہاں تک جتنی بخاری کی حدیثیں ہیں, مسلم کی, ترمذی کی, ابو داؤد کی, نسائی کی, ابن ماجہ کی, معتین کی, تحاوی, جتنی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں وہ سب ان سے لے کے حضور تک پورے ہوتے ہیں کون کون بیچ میں ہیں. اور ہمارے پاس سے لے کے امام بخاری تک, امام مسلم تک, امام نسائی تک وہ سند اپنی جگہ محفوظ ہوتی ہے. اب ان بچوں کو دیا جاتا ہے جو پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں نا, ان کو بتایا جاتا ہے کہ اب آپ نے مثلا بخاری ان سے پڑھی ہے, مسلم ان سے پڑھی ہے, ابو داؤد ان سے پڑھی, انہوں نے کن 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 سے پڑھی, وہ پورا سیف ہے, وہ محفوظ ہے پورا سلسلہ. وہ سلسلہ جاتا ہے سیدھا امام بخاری تک. اسی لیے کہتے ہیں وہ بھی سند المتصل ملنا, سند متصل کے ساتھ یہاں سے لے کے امام بخاری تک, امام بخاری سے حضور تک, ایک بھی بیچ میں ڈسکنیکٹ نہیں ہے سلسلہ, پورا سلسلہ ملتا ہے. دین جو ہے نا استناد کے ساتھ ہے, ہر بات ہمارے پاس سند کے ساتھ محفوظ ہے. قرآن پاک سند کے ساتھ ہے, حدیث سند کے ساتھ ہے, فقہ سند کے ساتھ ہے, تجوید سند کے ساتھ ہے, حفظ سند کے ساتھ, سب چیز اپنی بغیر سند کے نہیں ہے اس دنیا کے اندر, دین کے اندر. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے کون کون اساتذہ ہیں اس میں ان کا بیان ہو گیا. اور ہمارے یہاں سے لے کے امام بخاری تک کون سے اساتذہ ہیں, وہ کتاب کے شروع میں جو ہے نا باضابطہ چھپا ہوا ہوتا ہے, وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے فلاں سے, انہوں نے فلاں سے, انہوں نے فلاں سے, انہوں نے فلاں سے. پہلا سلسلہ اس کا جاتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ تک, اور پھر اس کے بعد وہاں سے سلسلہ پھر جاتا ہے امام بخاری تک, اور امام مسلم تک, امام نسائی تک. تو ان سندوں کے بیان کرنے کے بعد میں فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن, دو کلمے ہیں یعنی دو کلام ہیں. کلمہ دیکھے تو ایک لفظ کو بولتے ہیں لیکن پورے مجموعے کو بھی بولتے ہیں, جیسے کلمہ طیبہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پورا ایک کلمہ ہو گیا. حالانکہ کلمہ تو کلام کا مفرد ہے نا, لیکن اس کو بھی کلمہ بولتے ہیں. یہاں پر بھی ایسی ہے, دو کلمے ہیں کا مطلب دو کلام ہیں, دو کلام ہیں کا مطلب دو جملے ہیں پورے مکمل مکمل, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں. حبیبتانی الی الرحمن, رحمان کے یہاں محبوب ہیں, جو رحم کرنے والا ہے اس کی صفت رحمان ذکر فرما کے بتایا کہ رحم جس کے پاس ہے نا اس کو یہ بہت پسندیدہ ہیں. لہذا جب اس کو پسند والا یہ کام تم کرو گے تو جس کے ہاتھ میں رحم ہے وہ تمہیں مل جائے گا, یعنی رحم مل جائے گا. اور رحم ہی تو چاہیے ہم کو, اور کیا چاہیے. یا اللہ رحم فرما دے, یا اللہ رحم کو, دنیا کا رحم, آخرت کا رحم. رحم ملے گا تو جہنم سے بچے گا آدمی, رحم ملے گا تو جنت میں جائے گا, رحم ملے گا تو فسرات پر سے گزرے گا, رحم ملے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی عرش کا سایہ ملے گا, رحم ملے گا تو یہ آدمی برزخ کے اندر آرام سے گزرے گا, قبر کے اندر آرام سے وقت اس کا نکلے گا. ساری چیزیں رحم کے ساتھ ہیں. تو یہ فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ رحمان کو جو بہت پسند ہیں وہ دو جملے ہیں, مطلب جس کے ہاتھ میں جس کی صفت رحم ہے, وہ بھی رحمان ہے, ایک ایسی صفت جس کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان اور صفت رحیم ذرا الگ الگ ہوتے ہیں. رحمان میں عمومیت ہے, ایسی عمومیت ہوتی ہے جس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا. اس لیے رحمان جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام نہیں رکھ سکتے آپ. رحمان اس لیے حضور کا نام بھی نہیں ہے, رحمان کسی کا نام رکھ ہی نہیں سکتے. رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ متفرد ہیں. رحیم میں تو پھر بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رحیم بھی ہے, رحیم میں آپ شریک دوسرے کا نام بھی رکھ سکتے ہیں, رحمان نہیں رکھ سکتے. رحمان بڑی عجیب خصوصیات اور بڑی تفصیلات والی صفت ہے اللہ پاک کی. اس لیے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا کہ رحمان جو ہے نا یہ کسی خبردار سے پوچھنا تم, اور رحمان فاسأل بھی خبیرا, رحمان کو پوچھنا ہے کہ رحمان کیا ہے تو وہ کسی خبردار سے پوچھنا پڑتا ہے. اس کے خبردار الگ ہوتے ہیں, وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں, اس کے وہ ہر ایک کو اس کی خبر نہیں ہوتی, اس کا پتہ سب کے پاس نہیں ہے. تو وہ دو یہ دو جملے ایسے ہیں کہ رحمان کو یعنی جس کی صفت رحم ہے, رحمت عمومی ہے, اس کو بہت پسند ہے. اور خفیفتان علی اللسان, زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں, کچھ مشکل نہیں, کچھ وقت نہیں لگتا, کچھ محنت نہیں لگتی. ویسے زبان سے جو چیز ہوتی ہے اس میں ویسے ہی محنت نہیں لگتی. زبان میں کیا محنت ہے, اسی وجہ سے ہم صبح سے شام تک بک بک کرتے رہتے ہیں, آدمی تھکتا ہی نہیں اس میں. اور اس میں بھی جو ہے نا بہت ہی ہلکے پھلکے انداز میں جو ہے نا جو ادا ہو جائیں, حتیٰ کہ علماء نے یہاں تک اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس میں ایسے الفاظ تک نہیں ہے جس کی ادائیگی میں پریشانی پیش آتی ہو, جس میں بہت زیادہ مخرج نکالنا پڑتا ہو, یا بہت زیادہ جو ہے نا محنتیں کرنی پڑتی ہوں, صفات کا لحاظ رکھنا پڑتا ہو, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں. تو اس کی خفت جو ہے وہ کئی اعتبارات سے, غرض یہ ہے کہ نہ وقت زیادہ لگتا, نہ بولنے میں مشقت اس میں ہوتی ہے. تو جب اللہ کو پسندیدہ ہیں یہ, اور آپ کو کام کرنے میں کچھ مشقت نہیں ہے, ان کو بولنے میں کوئی مشقت نہیں ہے, آپ جو ہیں وہ گھر کا کام کرتے ہوئے بھی پڑھتے رہ سکتے ہو, کام پکاتے ہوئے بھی کر سکتے ہو, صفائی کے ساتھ میں بھی کر سکتے, گھر کی گھرستی کے ساتھ میں یہ سارا کام ہو سکتا ہے. مرد اپنے مشغلے میں رہ کر یہ کام کر سکتے ہیں, جاب پر یہ کام کر سکتے ہیں, چلتے پھرتے یہ کام کر سکتے ہیں, مسجد میں بھی یہ کام, باہر میں بھی یہ کام, بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے ہر حالت میں یہ کام کیا جا سکتا ہے. اتنا زیادہ آسان ہے یہ, خفیفتانی علی اللسان, زبان پر بہت ہی ہلکے پھلکے ہیں. اور ثقیلتانی فی المیزان, ثقیلتانی فی المیزان, میزان میں وزن کرنے کا جو آلہ ہے, میزان اصل میں میوزان ہے, وزن سے بنا ہوا لفظ ہے, اور اس میں آلہ ہے وزن کرنے کا آلہ. جب کوئی حرف ساکن ہو حروف علت میں سے اور اس کے قبل مکسور ہوتا ہے, واو ساکن ما قبل مکسور, واو کو یا سے بدل دے دیتے ہیں, اس لیے میوزان میزان ہوا. میزان اصل میں میوزان تھا, ارے تھا تو کان تھا بولتے لوگا, جن لوگوں کو صرف نہیں ہوتی نا, صرف نہیں آتی, اور جو صرف کے بارے میں مذاق اڑاتے بولتے یہ صرف کیا ہے یار, میوزان جو ہے نا, میزان میوزان تھا, کہاں پہ تھا یہ, کس جگہ پہ تھا یہ, ارے ہے ابھی بھی وہ, تھا نہیں, وزن سے بنا ہوا ہے نا, تو واو تو اس کے اصل میں ہے نا, وہ وزن اس کے اصل میں ہے, تو یہ واو گیا کہاں, یہ آپ کو نکالنے کا ہے, یہ تھا یہ ہے میوزان, یہ واو گیا کہاں, تو یہ واو یا سے بدل گیا. کیوں بدل گیا؟ کہ اس کو زیر سے مناسبت یا سے ہے, زیر کو یا سے مناسبت ہے, تو میم کو زیر ہے, لہذا میو بول کے آپ کو منہ موڑنے کی ضرورت نہیں ہے, تو می سیدھا بول دو. تو ویسا کرنے کے لیے عربی کے قاعدے بنے ہوئے ہوتے ہیں, تو یہ میزان وہاں سے ہے, اسی کی جمع موازین ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ثقیلتان فی المیزان, میزان میں یہ بہت بھاری ہے, عجیب ثواب ہے اس کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جملوں کو یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ ایک جملہ بولنے سے آدھا میزان بھر جاتا ہے ثواب سے. سات آسمان سات میں زمین بھی اگر ڈال دیے جائے نا ایک ایک پڑلے میں تو آ جاتے اس میں, ایسے ہیں پڑلے, وہ پڑلے بولے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ ہاتھ میں تول لیں گا, سونا تول لیں گا ہے سمجھ رہے ہیں کیا, یا کلو دو کلو تول لیں گا ہے سمجھ رہے ہیں آپ, وہ ایسا ہے کہ اس میں ساتوں آسمان ساتوں زمین ڈال سکتے ہیں ایک ایک پڑلے میں, ایسے ہیں وہ, بہت بڑے بڑے ہیں. تو یہ جو پڑلے ہیں کہ فتح ان کو کہتے ہیں, تو یہ جو ہیں یہ وہ جو جملے بتائے جا رہے ہیں اس میں سے اس کے آدھے جملے میں آدھا بھر جاتا, آدھے جملے میں پورا بھر جاتا. اب اندازہ کر لیجیے کہ کتنا وزنی ہوگا. سبحان اللہ نصف المیزان والحمد للہ تملؤہ, سبحان اللہ میزان کا آدھا ہے اور الحمد للہ اس کو بھر دیتا ہے. کتنا چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس کا وزن کتنا ہے, دیکھو تملؤہ فرمایا آپ نے, او قال تملؤ ما بین السماء والارض فرمایا, او کے بعد قال ہے, او تملؤ ما بین السماء والارض, یعنی آسمان و زمین کے درمیان کا پورا حصہ بھر جاتا ہے الحمد للہ. اور سبحان اللہ و بحمدہ میں دونوں ہیں, سبحان اللہ الحمد للہ کو ملا کے شارٹ فارم کے طور پر مزید اس کا مخفف بنایا گیا ہے, وہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی ہے, حمد کے ساتھ حمد بھی آ گیا اس میں اور تسبیح بھی آ گئی اس میں اور تحمید بھی آ گئی اس میں, اور دو ہی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے, اور پوری کائنات کے اندر جتنے کمالات ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. تو ایک میں تنزیہ ہے اور جنہ والا ایک میں تحمید ہے, ان دونوں چیزوں کے ذریعے سے کائنات میں کچھ بچتا ہی نہیں. ایک جملہ جو ہے اگر کوئی آج صاحب معرفت آدمی اپنی معرفت کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو پورے آسمان و زمین کو لپٹ لیتا ہے اس میں. اور اللہ پاک نے یہ صفت رکھی ہے انسان میں کہ اس کی زبان میں یہ بات ہے کہ وہ بڑی سے بڑی چیز کو لپیٹ لیتا ہے, چھوٹے لفظ سب اس میں آ جاتی ہے. آپ دس ملین, ایک ملین کا نہیں دس ملین کا کاروبار کر رہے ہوں اور دس ملین کی چیز کو آپ بولیں کہ یہ میں تیرے کو دیا اور وہ چیز دس ملین کی ہے, ایک جملے میں آپ اس کے دس ملین لپیٹ لیے اپنے پاس, آپ کیوں ہو گئے وہ. اور یہ چیز جو کمپنی آپ کی فیکٹری آپ کی دس ملین سے زیادہ کی ہے وہ ہو جاتی ہے. عجیب اللہ نے زبان بنائی, زبان سے نکلنے والا عمل بہت عجیب ہوتا ہے. اس لیے ستر سال کا مشرک اگر لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے مسلمان بن جاتا ہے, جنتی ہو جاتا ہے, اور اگر ستر سال کا عابد ایک مرتبہ کلمہ کفر زبان سے نکال دے کافر ہو جاتا ہے, معمولی چیز نہیں ہوتی. نکاح کے الفاظ زبان سے بولتے ہیں, ایک حرام رشتہ حلال ہو جاتا ہے زندگی بھر کے واسطے حلال ہو جاتا ہے. طلاق کا لفظ آدمی زبان سے نکال لیتا ہے, ایک حلال رشتہ زندگی بھر کے واسطے حرام ہو جاتا ہے. زبان عجیب ہے, اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہی بڑا عجیب ہے. یہ عالم صغیر ہے, عالم کبیر ہے, یعنی اگر اس کو کھولے تو پوری کائنات پورا یونیورسل بنتا ہے, اس کو لپیٹے تو آدمی بنتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو ماسیو اللہ جو ہے, جتنا اللہ کا ماسیوا ہے جب اس کو کھولا جاتا ہے تو وہ عالم بنتا ہے, اور جب اس کو لپیٹا جاتا ہے تو وہ انسان بنتا ہے. اسی وجہ سے اس کو جامع کہتے ہیں, مرتبہ جامع میں ہے یہ. تو اس وجہ سے اس کی خصوصیات ہی بڑی الگ ہیں. اس کے دیکھنے کی بات الگ ہے, اس کے سننے کی بات الگ ہے. اس کا دیکھنا عمل ہے, اس کا سننا عمل ہے, اس کا بولنا عمل ہے, اس کا چلنا پھرنا عمل ہے. اور یہ عمل یا اس کو جنت دلاتا ہے یا جہنم دلاتا ہے. بہت ہی سینسیٹیو ہے آدمی کا مسئلہ یہ. اور اسی وجہ سے امام بخاری یہ فرما رہے ہیں کہ تم سمجھ جاؤ اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وزن میزان عمل قائم کرنے والے ہیں. دنیا میں جو کچھ کرو گے وہ تلنا ہے. ہمیں عمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ہمیں عمل مثقال ذرۃ شر یرہ. جو ذرہ برابر خیر ہوگا اس کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے, جو ذرہ برابر شر لے کر آئے گا اس کو بھی دیکھنا ہی دیکھنا ہے. یہ فرما رہے ہیں کہ یہ دو کلمے میزان میں انتہائی ثقیل ہیں. سبحان وہ کیا ہیں وہ دو کلمے؟ سبحان اللہ وبحمدہی, ایک کلمہ سبحان اللہ وبحمدہی کا ہے, اور سبحان اللہ عظیم, اور دوسرا کلمہ سبحان اللہ العظیم کا ہے. یہ دو کلمے اتنے بڑے کیوں ہیں, وہ کیوں بنتے ہیں, کس طرح مقامات الہیہ کا اس میں بیان ہے, اور کس طرح یہ تسبیح اور تنزیہ دونوں کو اور تشبیہ دونوں کو تحمید دونوں کو شامل ہے, تعظیم اور تکبیر سب کو شامل ہے. اس میں عظمت کا بھی بیان ہے اللہ کی, اس میں کبریائی کا بھی بیان ہے, اس میں توحید کا بھی بیان ہے, اس میں کمالات الہیہ کا بھی بیان ہے, اس میں تمام نقائص سے اللہ پاک کو پاک قرار دینے کا بھی بیان ہے. یہ دو جملے بہت جامع ہیں, اس کو کثرت سے پڑھنا ہے. تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف یہ کہ یہ ثابت کیا کہ اعمال تولے جائیں گے, جاتے جاتے یہ بھی بتا دیا کہ اعمال میں دیکھو ایسے عمل بھی ہیں کہ موقع کو گواؤ مت اور چانس کو جو ہے چھوڑو مت, جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیا ہے زندگی میں, کمالو اس میں. تو پہلے سے شروع کیا, مصدر عمل کہاں سے شروع ہوتا ہے اس کا بیان تھا بخاری شریف جہاں سے شروع ہوئی, ثمر عمل جہاں پہ ہے وہاں پہ بیان کر دیا. امام بخاری کی عادت ہے کہ ہمیشہ کسی چیز کو ختم کرتے ہیں تو ختم والی بات لاتے ہیں, چنانچہ یہ باب بھی ختم کر رہے ہیں تو ختم والی بات پہ لے کے آئے. وہی ہے کہ سب سے جنت میں سب سے آخر میں کیا کرنے والے, جنت میں جا کے جنتی کیا بولنے والا ہے, واخر دعویٰ ہوں ان الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین ہی بولنے والے ہیں. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن پاک نازل ہو گیا اور جنہ والا دین مکمل ہو گیا اور دین پھیل گیا اور دین غالب آ گیا, مرکز اسلام بن گیا, مکہ مکرمہ فتح ہو گیا, اللہ نے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك, آپ اپنے رب کی تسبیح کی دی اپنے رب کی حمد کے ساتھ, یعنی سبحان اللہ وبحمدہ کی دیے. آئی بات سمجھ میں؟ تو وہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیت نازل ہوئی جس میں یہ بتایا گیا کہ آپ کا کام مکمل ہو چکا ہے, آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان فرمائیے, تو امام بخاری اپنی کتاب لکھ کے خود بھی اس پر عمل کرتے رہے. یہ امام بخاری کی ہوشیاری ہے. آخر میں بجائے اس کے کہ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے, انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ہی اپنی حمد بنا لیے. یہ امام بخاری کا صنیع ہے, یہ فن ہے ان کا, یہ کمال ہے ان کا کہ انہوں نے ایسی حدیث بیان کر دی کہ جب میں وہ حدیث بولوں گا تو میرا عمل بھی آخری وہی ہو جائے گا کتاب کا, اور پڑھنے والوں کا بھی آخری وہی عمل ہو جائے گا, اور مجلس کی آخری بھی ہو جائے گی. تو ایک مجلس مقامی ہوتی ہے, ایک مجلس 6 سالہ ہوتی ہے پوری, جب سے مدرسے میں داخل ہوئے تھے جب سے لے کے آخر تک, اس کا خطاب انہوں نے اس کے ساتھ میں فرما لیا. ایسا ذہن تھا امام بخاری کا, وہ چلتا تھا ان کا ذہن ایسی چیزوں کے اندر. تو امام بخاری نے اس حدیث شریف کو اس لیے بھی آخر میں ذکر فرما دیا, اور یہ بتانا ہے کہ پورا دین کاہے کے لیے ہے, اس کا نتیجہ جو ہے وہ سامنے رکھنے کا ہے آدمی کو اپنے سامنے. ایمان بالآخرہ, آخرت پر یقین, اور ایمان بالنتائج, اعمال کے جو نتیجہ ہے وہ ضرور انسان کے سامنے آنے والا ہے, عمل کا رد عمل. آخرت کا جو دن ہے وہ بدلے کا دن ہے, دین اصل میں بدلے کو ہی کہتے ہیں, وہ بدلے کا دن ہے. جب بدلہ ملنا ہے تو وہ کیسے ملے گا؟ وہ حساب ہو کے ملے گا, وہ تول تلا کے ملے گا, صفائی کے ساتھ میں ملنے والا ہے وہ. اسی وجہ سے اللہ فرمایا مالک یوم الدین, وہ بدلے کے دن کا مالک ہے, حالانکہ مالک تو ویسے بھی ہے لیکن عمل کا ریئیکشن ہے. قیامت کا دن اصل میں ہر عمل کے ریئیکشن کا دن ہے, اس کا رد عمل سامنے آنے والا ہے, اچھے کا اچھا برے کا برا. اور اسی وجہ سے برے عمل کا رد عمل, برے عمل کا جو نتیجہ ہے وہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ختم کر سکتا, آدمی بھی نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ زبان سے نکل گیا, عمل نکل گیا آدمی کے جسم سے, ایک مرتبہ گولی بندوق میں سے نکل گئی تو واپس آتی کیا؟ وہ نکل گئی نکل گئی. اس کو ختم کرنے کی صفت صرف اللہ پاک میں ہے, ولا یغفر الذنوب الا انت, سوائے اللہ کے کوئی معاف نہیں کر سکتا گناہ. اس وجہ سے اللہ پاک نے اس دن کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو جو بدلہ ملنے کا دن ہے نا, وہ اس کا میں مالک ہوں, وہ میرے سے ہی معاملہ ہے پورا اس کا. تو اس لیے حق تعالی شانہ نے آخرت کے دن کو سامنے رکھنے کی ترغیب دی ہے. اسی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم انصاف کے ترازوؤں کو کل قیامت کے دن قائم کرنے والے ہیں, اور اس میں انسانوں کا عمل تولا جائے گا, فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے نام اعمال نیکیوں کے، جن کا نام عمل زیادہ ہوگا نیکیوں کا اور عمل کا پڑھلا، نیک عمل کا پڑھلا بھاری ہوگا، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، اور جن کا برائیوں کا پڑھلا بھاری ہو جائے گا وہ لوگ ناکام ہو جائیں گے۔ بعض مرتبہ ایسا بیان کیا گیا، بعض مرتبہ دوسرے اسلوب سے بیان کیا گیا، نتیجہ اس کا ایک ہی ہے، اور وہ شروعات ہو جائے گی اس کے حالات پہلے سے ہی۔ اسی لیے تولے جانے سے پہلے سے ہی اعمال نامہ اس کو دیا جانے والا ہے۔ فاما من اوتی کتاب ہو بیمینی واما من اوتی کتاب ہو بشمالی، کسی کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، کسی کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ بائیں ہاتھ میں دیا جانا علامت ہوگی جہنمی ہونے کی، گڑبڑ ہے، کیونکہ بائیں ہاتھ میں دیتے وقت جو کیفیت ہے وہی گڑبڑ کی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کا پیٹ میں سوراخ کر کے اس کا ہاتھ پیچھے سے کھینچ دیں گے، پیٹ کے سوراخ میں سے بائیں ہاتھ کھینچ کے پھر نام اعمال اس کے ہاتھ میں پکڑائیں گے۔ اب یہ سچویشن خود بتا رہی ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور جو نام اعمال جن کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے ان کا معاملہ یہ الگ ہوگا۔ اس لیے یہ بیان فرمایا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر، اس کی کثرت بہت زیادہ کرنی چاہیے ہم سب کو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کہ یہ کلمات دیکھنے کے اعتبار سے بہت مختصر بہت معمولی ہیں، لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ بہت زیادہ وزنی ہیں۔ حق تعالی شانہ ہم سب کو پڑھنے پڑھانے کو ہمارے قبول فرمائے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ پاک اس مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، اور تمام دینی مدارس کو اللہ پاک دین دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے، سب دینی مدارس کی حفاظت فرمائے، مکاتب کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، اور مدارس کی حفاظت فرمائے، مساجد کی حفاظت فرمائے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے ان پڑھنے پڑھانے والوں کو اپنے کرم سے اللہ پاک قبول فرمائے، دین کی خدمت کے لیے ان کو وقف ہونے کی توفیق دے، اور دین کی خدمت کا جذبہ اور اس نہج سے پڑھنے پڑھانے کی سعادت نصیب فرمائے جس نہج سے ہم اپنے بڑوں کو پڑھتا پڑھاتا ہوا دیکھے ہیں، کہ اس سے دین اپنے کمال کے ساتھ اور اپنے صحیح معنی کے ساتھ، اپنے صحیح تحقیق کے ساتھ میں محفوظ ہوگا امت میں، اور اسی تحقیق کے ساتھ میں امت کو دین پر عمل کرنا آسان اور ممکن ہوگا۔ حق تعالی شانہ کو قبول فرما لے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
تقسیم کی جائے گی، آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اسی طریقے سے مدان کا مظاہرہ فرمائیں،
دعا بھی ہوگی
ان شاء اللہ۔ دعا ہوگی عالمیت کے طلبا میں سے پیرنٹس سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے بچیوں وغیرہ کی سانس کو حاصل کریں۔ حفصہ خان بنت فرحان خان، فرحان صاحب خان صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں اور اپنی ذاکر علی کا صحت فضیلت حاصل کریں۔ حیان احمد خان بن فرحان خان، حیان سے گزارش ہے جو حضرت سے
جبیل کی ہیں
جی،
بابا کو دے دوں آپ کو لگ ایک منٹ۔ ماشاء اللہ مبارک، اللہ پاک بہت بہت مبارک کرے، اس کو ایک صالحہ بنائے، اللہ پاک دین پر استقامت نصیب فرمائے، ماشاء اللہ مبارک، اللہ مبارک فرمائے، برکت فرمائے، قبول فرمائے۔
مریم یوسف بنت محمد یوسف،
وعلیکم السلام، ماشاء اللہ جی مبارک، یہ ٹیبل تاکہ آنے والے مارنے لگے۔
زینب النساء حسیبہ بنت محمد عبد الباری،
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک فرمائے۔
شہادت حفظ القرآن محمد ظواہر،
اچھا ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ مبارک، السلام علیکم۔
آن لائن چلنے والے حضرت کی نگرانی میں شاہ مسیح اللہ اکیڈمی، اس کے تحت جو طالبات یہاں پر تشریف فرما ہیں ان کے جو ذمہ دار احباب ہیں ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے وہ اگر موجود ہوں تو ساتھ حاصل کریں۔ راحت خالد خان محمد صدیقی،
ان کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی کو وائف ہے، مبارک۔
شازیہ رحمان محمد حمید الرحمان، رقیہ کلیم حسن بن علی صاحب, عابدہ خان,
مبارک, وعلیکم السلام, اللہ مبارک کرے, بہت بہت قبول فرمائے.
یہ جو سرٹیفکیٹ اب دیے جائیں گے وہ اعزازی سرٹیفکیٹس ہیں جو یہاں کے کارکنان اور اساتذہ کرام یہاں پر تشریف فرمائیں. محمد عبد الرحمن عابد, بندہ میں ہی ہوں, حضرت سے حاصل
کر. ماشاء اللہ, یہ آپ کے بچی جی بھادیا بھی پڑے شاید نا, ماشاء اللہ, عارف نہیں ہوئے سال؟
نہیں, سال
نہیں. اچھا, اگلے سال. پیسے ویسے دیے تو فائدہ رہتا.
مولانا احمد علی صاحب, محمد لقمان صاحب, محمد خدمت میں کافی
ہیں کیا لوگ, اللہ قبول فرمائے آپ کے مسائل.
حافظ مجھے دین صاحب مکتب کے استاد ہیں, الحمدللہ کافی محنت فرماتے ہیں.
اچھا,
مولانا ابراہیم صاحب,
مولانا ابراہیم صاحب آئیے وہاں کے
مکتب کے.
اچھا, مستورات کے مستورات میں دیجیے.
جی, ناظم عمومی مفتی حمید الرحمن حامد صاحب,
وہ ہے آپ کو. السلام علیکم.
ہمارے اس ادارے کے سیکرٹری مولانا عبد المعیز صاحب
ہیں. عبد المعیز
حضرات میں سے جو بہت ہی الحمدللہ یہاں کافی دلچسپی سے اور محنت سے کام کرتے ہیں, جناب فہد خان صاحب.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ, آئیے, اللہ قبول فرمائے, بہت ہی محنت فرماتے ہیں.
اسی طریقے سے جناب شجاع الدین محمد صاحب.
شجاع الدین ہیں؟
شجاع الدین. یہاں پر کچھ بچوں کے تحائف اگر رکھے ہوئے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کا اہتمام بعد میں کر لیا جائے گا. ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ حضرت کی دعا ہوگی, دعا کے بعد میں آپ حضرت کی خدمت میں
ایک مختصر اعلان. بچیوں کی جو سندیں ہیں وہ اندر خواتین میں بھیجانا ہے, آپ حضرات بچیوں کی سند مجھے دے دیں.
دعا ہوگی, اہتمام سے دعا فرما لیں.
کھلائی درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الامر كله, نسالك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم لك الحمد وحمدا دائما مع دوامك, ولك الحمد وحمدا خالدا مع خلودك. سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم, سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم, سبحان الله وبحمده, سبحان الله العظيم, سبحان الله وبحمده, عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناءا عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كل الذي تقول وخير مما نقول. لا اله الا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم, الحمد لله رب العالمين. افلام والله لا اله الا هو الحي القيوم, وعنت الوجوه للحي القيوم. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے. اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, اپنے کرم سے اس کو معاف فرما دیجئے. ہم نے بہت ہی غلطیاں کی ہیں یا اللہ, ہم گنہگار ہیں, قصوروار ہیں, اور اپنے گناہوں کا ہم کو اقرار ہے اور اس پر ہم کو بڑی شرمندگی ہے. اے پاک پروردگار, ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے, ہماری مغفرت فرما دیجئے, ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے, ہمارے عائزہ و اقارب کی مغفرت فرما دیجئے, اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے. اے اللہ امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرمائیے, امت مسلمہ سے مصیبتوں اور پریشانیوں کو ختم فرمائیے, امت مسلمہ کو کے خوف کو امن سے بدل دیجئے. اے اللہ امت مسلمہ کی مغلوبیت کو غلبے سے بدل دیجئے. اے اللہ امت مسلمہ کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجئے. اے اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے, حق کو غلبہ نصیب فرمائیے, حق کی جڑوں کو جمع دیجئے. اے اللہ حق کو پھیلا دیجئے. اے اللہ اپنے کلمے کو بلند فرما دیجئے. اے مولا باطل کو کھوکھلا فرما دیجئے, باطل کے اڈوں کو برخاست کر دیجئے, باطل اسکیموں کو فیل فرما دیجئے. اے اللہ پوری دنیا میں امت مسلمہ کا بھلا فرما دیجئے, پوری دنیا میں امت مسلمہ کے نشاط ثانیہ فرما دیجئے, ان کے حالات کو پھر صحیح فرما دیجئے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری جمع ہونے کو قبول فرمائیے, کہنے سننے کو قبول فرمائیے, پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائیے. اللہ پڑھانے والوں کی محنت کو قبول فرمائیے, جزائے خیر ان کو عطا فرمائیے, ان کی محنتوں کو ضائع ہونے سے بچا لیجئے. اے اللہ ہم سب کو اخلاص اور استخلاص نصیب فرمائیے. اللہ پڑھنے والوں کو بھی اللہ قبول فرمائیے. اللہ ان کو ان کے سرپرستوں کے ساتھ قبول فرمائیے, ان کے سرپرستوں کی محنت اس میں پوری طرح شامل ہوتی ہے. پروردگار ان کو جزائے خیر مرحمت فرمائیے. جن بچوں اور بچیوں نے حفظ کیا ہے, اے اللہ ان کا حفظ مضبوط اور محفوظ فرمائیے. اے اللہ حافظوں کو محفوظ فرمائیے, بری عادتوں سے, بری صحبتوں سے, برے ماحول سے بچا لیجیے. اے اللہ عالموں کو محفوظ فرمائیے, بری صحبتوں سے, بری عادتوں سے, برے اعمال سے, بری صفات سے بچا لیجیے. اے اللہ اور جو لوگ طالب علم ہیں ان کی اللہ تعلیم مکمل فرمائیے عافیت کے ساتھ میں. اور اللہ اپنے دیگر امت مسلمہ کے بچوں اور بچیوں کو یا اللہ علم دین کی طرف متوجہ فرمائیے. اے اللہ بہتر سے بہتر تعلیم ان کو دلانے کی توفیق عطا فرمائیے. وحی کے علم سے ہر مسلمان بچے بچی کے قلب کو زندہ فرما دیجیے. مالے گھروں کے اندر یا اللہ وحی کے علم کو زندہ فرما دیجیے. کرم کا, رحم کا, عفو عافیت کا معاملہ فرمائیے. اے اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائیے. اے اللہ اس کا دن دونی رات چوگنی ترقی مرحمت فرمائیے, اس کا انتظام آسان فرمائیے, اس کے اخراجات کا تکفل فرمائیے. اے اللہ مخلصین کو مجتمع فرمائیے, ان علماء اکرام کو قبول فرمائیے. اے اللہ ان کی جہود اور ان کی کوششوں کو قبول فرمائیے, ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائیے. اے اللہ اس ادارے کے دیگر کام جیسے شریعہ بورڈ کا کام ہے, اللہ اس کو بھی کامیابی کے ساتھ میں چلائیے. اور جتنا بھی چلا رہے ہیں آپ کی بہت بہت مہربانی ہے, آپ کا شکریہ ہے کہ کامیابی کے ساتھ یا اللہ یہ کام پھیلتا چلا جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے. اللہ اسی طرح اسکول کا جو نظام چل رہا ہے اس کو بھی کامیابی کے ساتھ میں چلا دیجئے. اسکول کے نظم کو بھی, ادار العلوم کے نظم کو بھی, شعبہ حفظ کو بھی, اور شریعہ بورڈ کے پورے شعبوں کو جو اس میں انجام دیے جا رہے ہیں قبول فرمائیے. اور جو لوگ اس میں تعاون کر رہے ہیں اللہ ان کے تعاون کو بہترین بدلہ ان کو نصیب فرمائیے. اور جو حضرات والنٹیئر محنت کرتے ہیں اللہ ان کو جزائے خیر مرحمت فرمائیے, دنیا میں بھی اس کا بدلہ دیجیے, آخرت میں بھی اس کا بدلہ دیجیے. اے اللہ ہر طرح سے حفاظت مقدر فرمائیے. اے اللہ اس کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائیے اور اس استحکام نصیب فرمائیے, اور ساتھیوں کے قلوب کو متوجہ فرمائیے, اور مخلصین کو مجتمع فرمائیے. اے اللہ کام آسان فرما دیجیے اور قبولیت کے ساتھ میں لے لیجیے, صفات قبولیت کے ساتھ میں اللہ دین کی خدمت ہم سب سے لے لیجیے, اور ہم سب کو اپنے مبارک دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیے. اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرمائیے. جتنے بھائی جتنی بہنیں آپ کے سامنے اس وقت ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں پروردگار, یہاں جو موجود ہیں وہ بھی, جو آن لائن سن رہے ہیں وہ بھی, اے اللہ اپنے کرم سے ان تمام کی حاجتوں کو پورا فرمائیے. اے اللہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ بخاری شریف کے ختم کے موقع پر بھی دعائیں آپ قبول فرماتے ہیں, تجربہ اس کا کیا گیا ہے, اور قال اللہ قال رسول کے بعد تو دعا قبول ہوتی ہے. اے پروردگار اپنے کرم سے ہمارے تمام مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے. اے اللہ ہماری تمام حاجتوں کا تکفل فرمائیے, ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائیے, ہمارے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائیے, ہماری جائز حاجتوں کو پورا فرمائیے, ہم سب کو صحت عطا فرمائیے, ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائیے. اللہ رزق کے دروازے کو شادہ فرما دیجیے. ہم اللہ ہر قسم کی
بیماری سے ہمیں نجات مرحمت فرما دیجئے. اے اللہ خاص طور پر اس وقت پوری دنیا میں جو وبا چل رہی ہے وبائی مرض کی، اے اللہ اس سے ہماری اور ہماری مستورات کی، ہمارے بچوں اور بچیوں کی سب کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، اور اس کے سے ملتے جلتے جو وبائیں نئے نئے آتے جا رہے ہیں ان سے بھی حفاظت فرمائیے، اور اس کے علاوہ بھی تمام آفات سماوی وارضی سے حفاظت فرمائیے، اور تمام اللہ مضلات الفتن سے ہماری حفاظت فرمائیے، دجالی فتنے سے حفاظت فرمائیے، اور خود دجال سے حفاظت فرمائیے، اور مسیح الدجال کے فتنے سے اللہ پوری پوری ہماری حفاظت فرمائیے. ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، اللہ ہم سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، ایمان کی سلامتی اور عزت کی سلامتی، ایمان کی سلامتی اور عزت کی سلامتی، اور اعمال کی سلامتی اور دین کی سلامتی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرمائیے، ہماری اولادوں کو نصیب فرمائیے. اے اللہ دین کے سچے خدمتگار پیدا فرمائیے، آپ کے ولی اور دوست پیدا فرمائیے، ہم سب کو آپ کی دوستی نصیب فرما دیجیے، ہم سب کو آپ کی محبت اور آپ کا خوف نصیب فرما دیجیے، ہم سب کو آپ کی اور آپ کے حبیب کی محبت نصیب فرما دیجیے، اور ہم سب کو آپ کے دین کی خدمت کا جذبہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ جو ہم آپ سے اس وقت مانگ رہے ہیں وہ بھی مرحمت فرما دیجیے، اور جو مانگنا چاہیے مانگنے سے رہ گئے اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرمائیے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی. اے کریم آقا بھرپور ہماری مدد فرمائیے، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر آپ سے مانگا ہے وہ ہمیں نصیب فرمائیے، اور جن شرور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان سے ہماری حفاظت فرمائیے. اے اللہ بر و بحر میں، حرمین میں، اور خشکی اور تری میں، اور اللہ کے راستے میں جہاں بھی لوگ آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور آپ کے ولی آپ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور آپ ان کی دعاؤں کو قبول فرما رہے ہیں، پروردگار ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ فرما دیجیے. اے اللہ اور ان متواضع دعاؤں میں ان کا حصہ فرما کر ان کو بھی شرف قبولیت سے نواز دیجیے. اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرمائیے، آپ کی محبت عطا فرما دیجیے، آپ کا تعلق عطا فرما دیجیے، آپ کے ذکر کی حلاوت اور لذت نصیب فرمائیے، اس کا شوق نصیب فرمائیے، قرآن پاک کی تلاوت کا شوق نصیب فرمائیے، اس کی حلاوت اور لذت نصیب فرمائیے. اے اللہ دنیا اور آخرت کے برکات سے مالا مال فرما دیجیے، اللہ دنیا اور آخرت کے برکات اور حسنا سے مالا مال فرما دیجیے، اے اللہ ہر قسم کا خیر مقدر فرما دیجیے اور ہر قسم کے شر سے بچا لیجیے. اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی وسلم وبارک علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ.
اور سبھی حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ جاتے ہوئے اپنا لنچ باکس حاصل کرتے ہوئے جائیں. نیچے انتظام کیا گیا ہے ڈانس ویئر میں، وہاں سے لنچ باکس حاصل کر سکتے ہیں.